أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين وسيد المرسلين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع الجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آج کی مجلس کی ابتدا میں ایک مرتبہ پھر یہ وضاحت کر دی جائے کہ گزشتہ کل کی مجلس اور آج کی مجلس کا ابتدائی حصہ، دراصل یہ میرا اصل عنوان اور موضوع نہیں ہے، اصل عنوان اور موضوع کے لیے ایک تمہید بن رہا ہے، اور پھر انقلاب اسلامی ایران کی تاریخ کی وجہ سے کچھ چیزیں آپ کو یاد دلانا ضروری تھی، اس لیے کل کی مجلس اور آج کی مجلس کا پہلا حصہ، ساتھ میں یہ وضاحت بھی کر دی جائے کہ بعض چیزیں کچھ اس انداز سے صاحبان ایمان اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یا یہ کہ درخواست کرتے ہیں کہ مولانا سنا تھا کہ آپ نے فلاں ایک حدیث پڑھی ہے، ہم بھی اسے سننا چاہتے ہیں، اس کو دہرا دیجئے. تو یہ خیال کرنے کے باوجود کہ اس مجمع میں بعض ایسے افراد ہوں گے جنہوں نے بار بار یہ باتیں سنی، لیکن خاص اس حسینی مشن کا وہ مجمع کہ جو اتنا زیادہ مجھے نہیں سن پایا، ان کا خیال کرنا پڑتا ہے وقت بچانے کے لیے، اور ویسے میری عادت بھی نہیں، اور وقت بچانے کے لیے بھی بجائے اس کے کہ میں بار بار اپنی جیب سے وہ پرچے نکال کے آپ کے سامنے پڑھوں اور پھر اس کی روشنی میں بات کو آگے بڑھایا جائے، میں اسے اپنی تقریر ہی کا ایک جز بنا دیتا ہوں. یہ ان لوگوں سے ایک معذرت ہے جن کو کچھ باتیں سنی ہوئی لگیں گی. درود. جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے گا تو اس سے کچھ قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. سورہ آل عمران کا یہ ارشاد 1426 ہجری کے ایام عزا کے اس پہلے عشرے کے لیے سرنامہ کلام قرار پا رہا، اور اس کی روشنی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام ہے کیا اور غیر اسلام کیا. وہ اسلام کیا ہے کہ جو آدمی کو دنیا اور آخرت کی اس انداز سے کامیابی عطا کرتا کہ قول لا الہ الا اللہ تفلح، اور وہ غیر اسلام کیا ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار کا یہ اعلان ہے کہ وہ ہوا فی الآخرت من الخاسرین، یہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں. لیکن کل اس حوالے سے جو بات آئی تھی، کربلا کا یہ عظیم ترین جہاد، لِيَسْتَنْقَضَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، میں اس بات کا گواہ بنتا ہوں کہ کربلا کے اس عظیم جہاد کا اہم ترین مقصد یہ تھا کہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالا جائے. اور وہی جو بات میں نے شروع میں کہی، اسلام آغاز اسلام ہی جس چیز سے ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا، پڑھو. علم، میں دیکھ رہا ہوں کہ برادر محترم مسعود رضوی صاحب بہت پریشان ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اور میں پوری مجلس میں پریشان رہیں، ایک مرتبہ کل ہی کی طرح سے آپ سے گزارش، ادھر خاصی جگہ خالی نظر آ رہی ہے، آپ حضرات خود اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ بعد میں آنے والوں کو زحمت بھی ہو رہی ہے، اور دروازے پہ وہ کھڑے ہیں جس سے میری توجہ بھی اس طرف مبذول ہو رہی ہے اور مجلس میں ڈسٹربنس ہے، ایک مرتبہ شروع ہی میں ایک تنظیم کے ساتھ اس طرف ہو جائیے تاکہ بعد میں پھر نہ آپ کو زحمت ہو اور نہ مجھے زحمت ہو، باقی لوگ اس دوران درود کی عبادت کا ثواب حاصل کریں. اسلام کا آغاز ہی جس پیغام سے ہو رہا، کربلا کے جہاد کا مقصد جسے بیان کیا گیا، اور مولا متقیان کا ایک فرمان بھی اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. الفاظ میرے، مفہوم روایت، یا امیر المومنین، یہ جتنے آپ کے دشمن ہیں اس کائنات کی تاریخ میں، جیسے چاہنے والے علی کو ملے ویسے چاہنے والے بھی شاید کسی کو نہ ملے، اور اس کائنات کی تاریخ میں جیسے دشمن میرے مولا کو ملے شاید ایسی دشمنی بھی کسی کے ساتھ کبھی نہ کی گئی. یا امیر المومنین، اگر آپ کے سارے دشمن ایک لائن میں لا کے کھڑے کر دیے جائیں، کبھی اگر ایسا اتفاق ہو جائے کہ آپ کے سارے دشمنوں کو، علی کے دشمن فقط اس زمانے کے نہیں تھے، آج بھی جہاں جہاں صاحبان ایمان کا خون بہایا جاتا، آج بھی جہاں جہاں ہماری گردنیں کاٹی جاتی، آج بھی جہاں جہاں ہمارے مکانات کو آگ لگائے جاتے، آج بھی جہاں جہاں ہماری بستیاں اجاڑی جاتی ہیں، ہم سے کسی کا کیا اختلاف، ہم سے کسی کی کیا دشمنی، یہ سارا کا سارا بغض، یہ سارا کا سارا انعد، یہ سارا کا سارا ظلم صرف اسی بات پر تو ہے نا کہ ہم علی کا نام کیوں لیتے ہیں، ہم علی سے محبت کیوں کرتے ہیں. تو خالی اس زمانے میں نہیں، وہاں سے لے کے آج تک، یا امیر المومنین، یہ سارے آپ کے دشمن اگر کبھی لا کے ایک جگہ جمع کر دیے جائیں، تو آپ اپنے کس دشمن پر سب سے پہلے تلوار اٹھائیں گے؟ اور ضمناً ایک جملہ کہہ دوں، کیونکہ میں خود بھی گھبرا رہا ہوں کہ اگر میں اس جملے کی تشریح میں چلا گیا تو پوری مجلس کا ہی موضوع بدل جائے گا، کہ یہ بات خالی فرضی بھی نہیں کہ یا امیر المومنین اگر آپ کے سارے دشمن ایک جگہ جمع کر دیے جائیں، یہ فرضی بھی نہیں. ہمارے اس عقیدے میں جو انتظار کا عقیدہ کہلاتا ہے، جو ظہور کا عقیدہ کہلاتا، اس میں جز یہ بھی تو ہے نا کہ بعد ظہور یہ سارے دشمنان ایک جگہ پہ جمع کیے بھی جائیں گے. تو اب سوال کرنے والا سوال کر رہا، یہ سارے دشمن اگر آ جائے تو سب سے پہلے آپ کی تلوار کس پہ چلے گی، یعنی ان دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن کون سا ہے؟ یہ بھی ضروری نہیں کہ جو تاریخ کی ترتیب ہے، جو ایک ہسٹوریکل سیکوینس ہے، اسی کے اعتبار سے دشمنی کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا فیصلہ کیا جائے، کہ جو پہلے آیا وہ بڑا دشمن ہوگا، جو بعد والا ہے وہ اس کے بعد ہوگا، جو اس کے بعد والا ہے وہ اس کے بعد ہوگا. نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا، پہلے والے سے بعد والا بڑا نکل جاتا. تو مرتبہ دریافت کیا جا رہا کہ یا امیر المومنین، اگر یہ آپ کے سارے دشمن ایک جگہ لا کے جمع کر دیے جائیں تو سب سے بڑا آپ کا دشمن کون سا ہے، سب سے پہلے آپ کی تلوار کس کے خلاف حرکت میں آئے گی؟ تو ایک بڑا عجیب جواب میرے مولا نے دیا، اسلام کا آغاز کس چیز سے ہوا، کربلا کے جہاد کا مقصد کیا. اب آئیے ایک مرتبہ مولا متقیان کی ساری زندگی کو سمجھیں. میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ میری تلوار سب سے پہلے میرے جس دشمن کے خلاف چلے گی وہ ہے جہالت. اب پہلے تو سننے والا سمجھ ہی نہ پایا کہ یہ کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے، کسی انسان کا نام ہے، کون سا شخص ہے، کہاں رہتا. اور جب تھوڑی دیر کے بعد اس کے سمجھ میں آیا کہ کسی انسان کا تذکرہ نہیں ہو رہا، یہ تو ایک صفت ہے جہالت، گھبرا کے کہا یا امیر المومنین، وہ تو توقع کر رہا تھا کچھ مشہور نام سننے کی. یا امیر المومنین، یہ آپ نے کس کا تذکرہ کیا؟ کہا کہ یہ جتنے ہمارے مخالف اور دشمن، وہ اپنی اس مخالفت اور دشمنی میں کامیاب ہی اس لیے ہوئے کہ عام معاشرہ، عام سماج، عام ماحول، عام مسلمان جاہل تھے، بے خبر تھے، ناواقف تھے، ان کی جہالت سے فائدہ اٹھایا گیا. اگر یہ مسلمان باخبر ہوتے تو ہمارا بڑے سے بڑا دشمن بھی، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکتا. تو سب سے بڑا ہمارا دشمن صاحبان ایمان یا صاحبان اسلام یا عام انسانوں کی جہالت اور لا علمی. کربلا کے جہاد کا مقصد بھی یہی، مولا متقیان اپنے خلاف جتنی بھی سازشیں کی گئیں، جتنے بھی دشمن نظر آ رہے ہیں، ان سب کا بھی کامن فیکٹر یہ بتا رہے ہیں کہ عام انسان بے خبر اور جاہل تھے. تو سب سے بڑی علی کی خدمت یہ، اور علی کے دشمنوں کو ختم کرنے کا سب سے بڑا جہاد یہ کہ عام مسلمانوں کو باخبر کرو، ایک اویئرنیس پیدا کرو. اس وقت میں تین لفظ آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھا جا رہا ہوں، اس لیے کہ ان کی تشریح آج کی مجلس میں نہیں، ہو سکا تو آگے اس کی تشریح کبھی آئے گی. ایک ہے علم، ایک ہے حکمت، اور ایک ہے باخبر کرنا. نالج विजडम, अवेयरनेस, और ये तीनों अलग अलग चीजें और तीनों के तीनों मिलक नुक्ते के अंदर आती। यही वजह कि जहां पैगंबर इस्लाम के फराइज़ रिसालत को कुरान बयान कर रहा और कम अज कम हमारे मर्द हर जुमे को इस आयत को सुना करते, वह यो अल्लेमोहमल किताब वल हिकमा, वहां पे इल्म किताब के बाद फिर एक लफ्ज आता हिकमत और विजडम, और वो जो मशहूर तरीन हदीस खुदा मालूम आधी क्यों पढ़ी जाती, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा व अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर और मैं हिकमत का घर, दोनों का दरवाजा मेरे मौला को करार दिया गया। तो यह फर्क जहन में रखिएगा, एक इल्म है नॉलेज, एक हिकमत है विजडम, और एक बाखबरी है अवेयरनेस। ये कुरान इकरा से बात शुरू करे, मौलाए मुत्तकियान अपनी तमाम तर दुश्मनी की खास वजह यह करार दें कि इस्लामी माशरा बेखबर और जाहिल था। करबला के जिहाद का मकसद हमारे सामने यह आ जाए, ले यस्तनकजा इबादका मिनल जिहाला, इसका मकसद यही कि एक एक मरहले में ये तीनों स्टेप्स आपको तय करना है, पहले इल्म, फिर हिकमत, और उसके बाद बाखबरी अवेयरनेस। लेकिन जो खास मेरा जुमला वो ये कि शायद शायद तारीख इस्लाम में इससे पहले किसी भी जमाने के मोमिन के लिए बेखबरी या गफलत चल जाती। आज का जमाना वो कि आज अगर हम एक लम्हे के लिए भी गाफिल रहे, एक लम्हे के लिए भी बेखबर रहे, ये तीनों मरा है, बे इल्म रहे, बे हिकमत रहे या बेखबर रहे, अगर नॉलेज, अगर विजडम, अगर अवेयरनेस में कमी रही, तो शायद पूरी तारीख इस्लाम नहीं, पूरी तारीख इंसानियत में जितना बड़ा नुकसान हमें होगा उतना बड़ा नुकसान किसी और को नहीं होगा। इसलिए कि वो वक्त बहुत करीब आ रहा जो फाइनल इंकाउंटर कहलाता, जिसके अंदर एक लम्हे की गफलत बर्दाश्त नहीं, जिसमें एक लम्हे की बेइल्मी बर्दाश्त नहीं है। इंसान अपना ऐसा नुकसान करेगा कि सारी जिंदगी ईमान के साथ जिंदगी गुजारने वाला अगर दज्जाल के फंदे और फरेब में फंस गया, जमाना कितना करीब है। एक जुमला मैंने पहले दिन कहा था, लोगों ने कहा कि जरा इसकी तशरीह हो जाए, वो अभी तशरीह नहीं हो रही है कि सुनामी के हवाले से कुछ बातें। एक जुमला मैंने कल कहा था, बाद साहिबा ने ईमान का मौलाना जरा इसकी भी तशरीह हो जाए कि 10 यकीनी निशानियां, उसका भी इस वक्त मौका नहीं है। लेकिन इस वक्त वो तीसरी बात अर्ज कर रहा हूं, ये सारी मुख्तसर मुख्तसर बातें आगे तफसील के साथ आएंगी कि वो जो जुमला मैंने कहा कि ये वक्त और जमाना जिसमें हम सांस ले रहे हैं, एक एतबार से शायद हम अपने आप को अपने बुजुर्गों के मुकाबले में खुशकिस्मत समझ रहे हैं, इसलिए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा हो गया, इसलिए कि जिंदगी में इतनी आसानियां और इतनी आसाइशियां और अय्याशियां हमको मिल गई। एक यही मामूली सी लाइट, हमारे दादा या परदादा के जमाने ये रात का अंधेरा कितनी बड़ी मुसीबत बन के आता, एक चिराग रोशन करने के लिए कितनी जहमतें बर्दाश्त करना होती थी, आज कितनी सहूलतें आ गई। लेकिन जहां इस एतबार से बहुत खुशकिस्मत, वह उस एतबार से हम बहुत ही ज्यादा तारीख के क्रुशियल पीरियड में और नाजुक जमाने में पैदा हुए कि हम ही वो हैं कि हक और बातिल का आखिरी और फाइनल मारेका शायद हमारे दौर में आ रहा, और इस मौके पर एक लम्हे के लिए भी हमारी बेइल्मी और बेखबरी, एक लम्हे के लिए भी हमारी बेखबरी हमें ऐसे नुकसान में मुब्तला कर सकती। अब ये जुमला मैं कैसे कह रहा हूं कि शायद हम ही वो लोग, एक तरफ तो मासूमीन ने सख्ती के साथ कहा कि कज़्ज़बुल वक़ातून, जिसने हमारे बेटे के जाहिर होने का वक्त तय किया उसे झुटलाना ये खुदाई राज है जो किसी के इल्म में नहीं, जिसको कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि वह जुहूर कब होने वाला। लेकिन दूसरी जाने उन्हीं मासूमीन जिन्होंने इतनी सख्ती के साथ वक्तातून तौकीद वक्त मुकर्रर करने से रोका, कुछ ऐसे इरशादात हमारे सामने पेश किए कि जितना ज्यादा इनको देखते जाते हैं उतना ज्यादा हमारा यकीन बढ़ता जाता। मसलन ये वाली हदीस जिसके लिए खास तौर पे किसी ने कहा, लेकिन इससे पहले यह हदीस में मुख्तसर पढ़ता आ रहा था, पिछले साल एक जगह मैंने इसको पूरा पढ़ दी तो लोगों ने कहा मौलाना ये मुख्तसर पढ़ने वाली हदीस नहीं, जब पढ़िए तो इसी अंदाज से पढ़ी। और हदीस ये कि अल्लाह ने मुश्किलात मुश्किल कुशाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जाहिर खिलाफत का जमाना, اور یہ بھی ایک بڑا امتحان تھا جو مومنین بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے خواہش ظاہر کر دیتے ہیں. گرچہ اسلام نے یہ خواہش ہماری زبان پہ جاری کروائی ہے لیکن بغیر سوچے سمجھے. فیا لیتنی, کاش ہم کربلا کے موقع پہ ہوتے, کاش ہم اس زمانے میں ہوتے کہ جب میرا مولا امامت اور خلافت ظاہری کی ذمہ داری انجام دے رہا. اتنا آسان وہ مرحلہ بھی نہیں تھا, لیکن یہ کل کی مجلس میں تفصیل آئے گی. آج تو صرف یہ کہ کمیل ابن زیاد آتے ہیں. وہ کمیل ابن زیاد کہ جن کے حوالے سے حضرت خضر کی دعا ہم کو ملی ہے قیامت تک کے لیے ایک تحفہ بنی, دعا ایک کمیل, جس کا ایک جملہ پہلی مجلس میں آیا تھا اور بعض بچوں نے کہا کہ ذرا اس جملے کی بھی وضاحت چاہیے, لیکن فی الحال کمیل کی دعا موضوع نہیں. کمیل کا یہ کمیل کی ایک اور دعا موضوع, وہ دعا کمیل نہیں ایک اور دعا. وہ کیا کہ کمیل ایک دن آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جب میری موت ہو تو مجھے کہاں دفن کیا جائے. یہ کمیل کی ایک خواہش, اور اسی خواہش میں کمیل کی ایک دعا بھی چھپی ہوئی, وہ بھی سنیے. مولا مسکرائے, کمیل بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہر ایک کو بتانے کی نہیں ہوتی, لیکن بہرحال کمیل کا ایک اسٹیٹس ہے, کمیل کی ایک حیثیت ہے. آؤ میں تمہیں آنے والے زمانے کے اسرار سے باخبر کرتا ہوں, چلو میرے ساتھ. اور یہ کہہ کہ کمیل کو لے کے شہر کوفہ سے باہر نکلے, خلافت ظاہری شہر کوفہ, میرے مولا کا دارالخلافہ, مدینے کی حرمت کو مدینے کے احترام کو بچانے کے لیے میرے مولا نے دارالخلافہ کو منتقل کیا کوفے, کہ اگر یہ دارالخلافہ مدینے میں رہا یہ جنگیں یہ تلوار یہ لشکر یہ فوجیں احترام مدینہ غارت ہوگا. اور مکے کے احترام کو بچانے کے لیے میرے مظلوم آقا نے اپنے حج کو عمرے میں بدل کے کربلا کا رخ کیا. کوفہ لے کے باہر چلے. آج تو نجف اشرف ان عظمتوں پر ہے, لیکن 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. ایک ڈیزرٹ, ایک صحرا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہاں پہ کبھی آبادی ہو سکتی. اور مولا نے لے جا کے اسی صحرا میں کھجور کے درخت کے نیچے کمیل کو کھڑا کر دیا. کمیل کھجور کے اس درخت کو دیکھو اور پہچانو, یا امیر المومنین کھجور کا ایک ایسا ہی درخت ہے جیسے درخت صحرا عرب میں سینکڑوں, اس میں کیا خاص بات. کہا اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہی وہ درخت ہے جس پر تمہیں سولی دی جائے گی جب ایک لعین ابن لعین تم سے کہے گا کہ مجھ سے بیزاری اختیار کرو. مولا کا کلام چل رہا ہے, کمیل نے مولا کے کلام کو کاٹ دیا. تڑپ کے کہا مولا یہ ممکن ہی نہیں ہے, میں مر جاؤں گا. مولا نے کہا یہی ہوگا کہ تمہیں اس جرم میں اس درخت میں سولی دی جائے گی اور پھر اسی کے نیچے تمہیں دفن کیا جائے گا. یہی تو تمہارا سوال تھا نا کہ میری قبر کہاں بنے گی, اسی درخت کے نیچے. ادھر مولا نے یہ کہا ادھر کمیل گویا رونے لگے. کیا کمیل موت کے خوف سے رو رہے ہیں یا قبر کا تصور کر کے رو رہے ہیں؟ خود ہی تو خواہش ظاہر کی تھی کہ مولا وہ جگہ دکھائیے جہاں میری قبر بنے گی, رو کیوں رہے؟ مولا نے کہا کمیل رونے کیوں لگے؟ کہا یا امیر المومنین اس کا مقصد یہ کہ ہر نماز کے بعد جو دعا میں مانگتا تھا میری وہ دعا رد کر دی جائے. ارے کیا بات ہو رہی ہے, کمیل کیا کہہ رہے ہیں, بظاہر کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. مولا نے کہا کمیل یہاں تمہاری قبر بنے گی. کمیل روتے ہوئے کہہ رہے ہیں مولا اس کا مطلب یہ کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. مولا نے مسکرا کے کہا کمیل کون سی دعا, البتہ سمجھ لو کہ قبول ہوگی. کہا مولا میری ایک ہی دعا تھی کہ پروردگار جب مجھے موت آئے تو میری قبر میرے مولا کے قریب ہی میں بنے. یہاں پہ آپ نے لا کے بتایا کہ یہاں میری قبر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا میری اس دعا کو قبول نہیں کر رہا. کمیل کے ذہن میں تصور یہ کہ اس سے پہلے جتنے معصومین اس دنیا سے رخصت ہوئے سب مدینے میں دفن کیے گئے, تو مولا کی قبر بھی مدینے میں بنے گی, یا چلے بہت زیادہ اگر مان لیا تو مولا کی قبر شہر کوفہ میں بنے گی. یہ تو باہر ایک صحرا جنگل, یہاں لا کے میرا مولا کہہ رہا کمیل تم یہاں دفن ہو. کمیل رونے لگے, مولا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری یہ دعا قبول نہیں کرے گا. مولا مسکرائے اور کہا کہ تمہاری یہ دعا قبول ہوگی, کیسے تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. مولا کی شہادت پہلے ہوئی ہے, کمیل 25 سال بعد شہید ہوئے. اس وقت جو چیز کمیل کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ مولا کو کوفے سے باہر اسی صحرا میں لا کے دفن کیا جائے گا, اور پھر نجف کن عظمتوں اور بلندیوں پہ پہنچے گا. لیکن مولا نے اس کے بعد کمیل کے ایک اور سوال کا جواب دیا جو کمیل اس سے پہلے پوچھ چکے تھے, آخری زمانے کی کوئی نشانی. مولا نے کہا کمیل یہ جگہ تم نے دیکھ لی. اچھا اب یہ ایک عجیب حدیث جس میں چار باتیں میرے مولا نے ارشاد فرمائی اور نجف اشرف میں اس زمانے میں زندگی گزارنے والے ہم بہرحال اس اعتبار سے خوش قسمت کہ پہلے دن سے ہی حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی عابد رضوی صاحب قبلہ کی ایک شفقت ہمیں حاصل ہو رہی ہے, مسلسل مولانا محترم مجلس میں تشریف لا رہے ہیں. جس زمانے میں مولانا محترم نجف اشرف میں تھے, جس زمانے کے اندر مرحوم سرکار علامہ ذیشان حیدر جوادی رضوان اللہ علیہ نجف اشرف میں تھے, اس زمانے سے یہ حدیث پوری ہونا شروع ہوئی. حدیث میں چار باتیں, اور یہ چار باتیں ایسی ہیں کہ کمیل کی شہادت سے لے کر لیٹ 50s تک ان میں سے کسی بات کے آثار نہیں تھے. پھر لیٹ 50s میں حدیث کی پہلی بات پوری ہوئی, لیٹ 60s میں حدیث کی دوسری بات پوری ہوئی, لیٹ 70s میں حدیث کی تیسری بات پوری ہوئی, اور حال ہی میں یہ حدیث کی چوتھی بات پوری ہوئی. مولا کا ایک سوال, مولا کا جواب کمیل کے اس سوال, میری قبر کہاں ہوگی, اور اس سے پہلے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ مولا آخری زمانے کوئی ایسی نشانی بتائی گئی جو عام لوگوں کو نہیں بتائی گئی. چار باتیں اس میں آئیں, اور وہ چاروں باتیں ایسی ہیں کہ یا تو 1400 سال تک کوئی بات پوری نہیں, اور پھر ڈگیٹ کے اعتبار سے ہر 10-12 سال کے بعد ان میں سے ایک بات پوری ہوتے ہوتے گویا اس سال یا 2 سال پہلے آخری بات بھی پوری ہو گئی. ان میں سے دوسری بات میں اکثر مجلس میں پڑھتا, لیکن لوگوں نے کہا کہ پڑھیے تو پوری چاروں باتیں پڑھی, تو یہ تو حدیث اور زیادہ ہماری سمجھ میں آنے لگی. تو سنیے, میرا مولا کہتا ہے کمیل اب اپنے اس سوال کے جواب بھی لے لے کہ آخری زمانہ تجھے یہاں دفن کیا جائے گا, تیری یہ دعا بھی قبول ہوگی کہ جب کبھی مجھے موت آئے میں مولا کے قرب و جواری میں دفن کیا جاؤں. لیکن کمیل اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزر جائے گا, پھر وہ وقت آئے گا کہ تیری قبر کے چاروں طرف عمارتیں بننا شروع ہوں گی, پختہ اور مضبوط عمارتیں بنیں گی تیری قبر کے چاروں طرف. نجف اشرف تو بہت پہلے آباد ہو گیا, لیکن نجف کا وہ علاقہ جس میں جناب کمیل کی قبر جو حی الحنانہ یا محلہ حنانہ کہلاتا کیونکہ اسی میں مسجد حنانہ بھی, یہ لیٹ 50s میں جب نجف بڑھنے لگا, جب نجف کا ایکسٹینشن ہوا, ہر شہر کی یہی کہانی, تب جا کے کمیل کی قبر تک آبادی پہنچی. یا یہ کہیے کہ جب نجف کا ایک نیا سیٹلائٹ ٹاؤن آباد کیا گیا, نجف 1000 سال سے آباد تھا لیکن کمیل کی قبر ایک ویرانے ہی میں تھی. لیٹ 50s کے اندر یہ محلہ آباد ہوا. میرے مولا نے کہا پہلی پہچان یہ, آخری زمانے کی پہچان بتا رہے کہ تیرے قبر کے چاروں طرف آبادی آئے گی, پختہ اور مضبوط عمارتیں بنیں گی. پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اے کمیل پھر کچھ زمانہ آگے بڑھے گا, فوراً نہیں کچھ عرصے کے بعد ان عمارتوں میں ایک شیطان آ کے بیٹھے گا, اور اس شیطان کی نشانی ہر عمارت کی چھت پہ لگائی جائے. وہ یسما بے اینتینا, اور اس زمانے کے لوگ اس نشانی کو اینٹینا کہا کریں گے. یہ بھی ایک ایسی حدیث کے لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا 1200 سال تک کہ یہ اینٹینا کس چیز کا نام ہے, یہ لفظ عربی زبان میں تھا ہی نہیں. عربی تو عربی جس زبان کا لفظ ہے اس میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ اینٹینا کس چیز کی نشانی بننے والا. اچھا اب یہاں پہ رکتے میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں جس کی تفصیل بعد میں آنا, یہ تو میرے موضوع کا حصہ, کہ اینٹینا کو جس شیطان کی نشانی قرار دیا گیا جس چیز کو اصل شیطان کہا گیا، اینٹینا کو شیطان نہیں کہا گیا، اینٹینا تو نشانی، شیطان تو کوئی اور جو ان عمارتوں میں آ کے بیٹھے گا، ہر ہر گھر میں پایا جائے گا، وہ صرف اس حوالے سے ہی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے مثلا ناچ گانا اور بے حیائی پھیلائی جاتی، بلکہ مس گائیڈنس اور ڈس انفارمیشن۔ یعنی یہ میں جملہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جس کی تشریح انشاءاللہ آگے آئے گی، اس لیے کہ میرے موضوع کا حصہ، کہ بہت سے لوگ، یہ جدید زمانہ یا میڈیا، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی کوئی سمجھدار اور پڑھا لکھا آدمی اس کی مخالفت کر سکتا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، ابھی بھی ہیں الحمدللہ، چاہے آپ کو یقین آئے چاہے یقین نہ آئے، جن کے گھروں میں اگر ٹیلی ویژن ہے، جن کے گھروں میں اگر کیبل ہے، جن کے گھروں میں اگر ڈش اینٹینا ہے، تو کم سے کم انہوں نے اپنے گھر کو ان چیزوں کے باوجود گانوں سے، بے حیائی پھیلانے والے کاموں سے، اخلاق اور کردار بگاڑنے والی چیزوں سے محفوظ رکھا۔ اس وقت ان کے گھر میں ٹیلی ویژن بند ہو جاتا یا چینل بدل دیا جاتا۔ صاحبان ایمان میں تو عموماً عاشورے تک ایک رواج ہے، لیکن ایسے ہیں جہاں پورا ساتھ، پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنے آپ کو اس شیطان سے بچا لی۔ نہیں، شاید وہ کیوں کہیں گے، وہ یقین کرتے ہیں۔ نہیں، جو معلوماتی پروگرام، جو ٹاک شو ہوتے ہیں، جو نیوز سے ریلیٹڈ پروگرام ہوتے ہیں، جتنی شیطنت اس کے ذریعے پھیلائی جاتی وہ شاید اس سے کم نہیں۔ جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں اس لیے کہ کل یہ بات آ گئی کہ اپنے صاحبان ایمان بھی، مسلمان بھی، انقلاب اسلامی ایران کے دشمن کس وجہ سے، اور روزانہ یہ انتظار کیوں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اب یہ انقلاب ختم ہوا، اب یہ انقلاب ناکام ہوا، یہ اسی نیوز سے، یہ انہی معلوماتی پروگرام سے، کہ جب وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے گانا، ہم نے بے حیائی والے پروگرام، ہم نے اخلاق اور کردار بگاڑنے والی چیزیں اس حد تک تو اپنے گھر کو بچا لیا، لیکن جس کو معلومات سمجھا جا رہا، وہ آج کے دور میں جتنی بڑی ڈس انفارمیشن، اب اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا کیونکہ آج کا موضوع بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ مختصری مولا فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک شیطان آ کے بیٹھے گا۔ پھر عرض کر دو کہ مطلقہ اس زمانے میں ان چیزوں کو شیطان نہیں کہا جا رہا، نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان چیزوں سے اپنے گھر کو پاک کرو، گھر کے پاک رکھیں تو بہت ہی اچھی بات، لیکن تشریح بعد میں مولا فرماتے ہیں کمیل، اب حدیث ختم نہیں ہوئی، حدیث آگے بڑھ رہی، یا تو صدیاں گزر گئیں، کمیل کی شہادت ہے 67 ہجرا، اور یہ ساری باتیں جو شروع ہو رہی یہ تقریباً 1380 ہجرا کے قریب، 1325 سال تک کچھ نہیں ہوا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ حدیثیں ہم کو بتا رہی کہ اگرچہ ظہور کا وقت مقرر کرنا صحیح نہیں، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید یہی زمانہ، عمارتیں بنیں گی، آبادی ہوگی، اور اس کے بعد ان گھروں میں کچھ عرصے کے بعد، فوراً نہیں، کچھ عرصے کے بعد ان گھروں میں شیطان آ کے بیٹھے گا، جس کی نشانی گھر کی چھت پہ لگائی جائے گی، جسے اس زمانے کے لوگ یسمہ بے انتینا انٹینا کہا کریں گے۔ اور اے کمیل، اس کے کچھ عرصے کے بعد، وہ بھی فوراً نہیں، اس کے کچھ عرصے کے بعد ہر گھر میں ایک چیز آئے گی، کل مصباح یا رسو، جو ایک چراغ کی طرح سے ہوگی اور جو ان گھر والوں کے لیے حارس کا کام کرے گی۔ لیٹ 70s یا ارلی 80s کی بات، کیا چیز؟ امام فرماتے ہیں کہ شیطان، یعنی پہلے ٹیلی ویژن آ گیا، اس کے کچھ عرصے کے بعد گھروں میں چیز آئے گی کل مصباح، جو چراغ کی طرح ہوگی، یا رسوہم، جو ان لوگوں کے لیے حارس کا کام کرے گی، حارس سین کے ساتھ۔ آج بھی حج اور عمرے میں جانے والے بخوبی جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں بلڈنگ کے پہرا دینے والے، چوکیداری کرنے والے، کیئر ٹیکر، بلڈنگ کے اوپر گارڈ کے طور پہ فریضہ انجام دینے والے کو آج بھی حارس کہا جاتا۔ عربی زبان کا وہ لفظ ہے جو 1400 سال کے اب تک نہیں بدلا۔ مدینے کی مسجد میں ایک ستون حارس، جو بالکل ستون سریر کے برابر، ستون سریر جہاں رات کے وقت رسول اللہ اپنی سریر یا بستر بچھا کے سوتے، اور ستون حارس جس کا دوسرا نام ہے ستون علی، جہاں پوری رات میرا مولا بیٹھ کر پیغمبر کا پہرہ دیا کرتا، اور حفاظت کیا کرتا تو حارس پہرا دینے والا حفاظت کرنے والا. آج بھی بلڈنگ کے چوکیدار یا کیئرٹیکر کو سعودی عرب میں حارس کہا جاتا. میرا مولا کہتا ہے ہر گھر میں چراغ کی طرح ایک چیز آ جائے گی جو ان کے لیے وہی کام کرے گی جو ایک چوکیدار اور پہرے دار عمارت والوں کے لیے کام کرتا. ارلی 80s میں شاید یہ چیز اسلامی دنیا میں آئی. وہ کیا چیز؟ پہلے ہر بلڈنگ پہ ایک پہرے دار ہوتا, ہر بلڈنگ پہ ایک چوکیدار ہوتا. اب ضرورت نہیں, آپ اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے اور ایک مانیٹر آپ کی آنکھوں کے سامنے اور باہر وہ کیمرہ لگا, ہر آنے والا روک لیتا. پہلے آپ اس کو دیکھتے ہیں جو کام پہلے چوکیدار کرتا کہ کوئی آئے آپ سے ملنے کے لیے, اس نے روک دیا. آپ کون؟ آپ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا, نام بتایا, کارڈ دیا, وہ گھر میں گئے. آپ کی خدمت میں وہ کارڈ پیش کیا یا نام بتایا؟ اگر آپ نے اس سے ملاقات کرنا چاہی تو کہا اچھا آنے دو, اور اگر آپ نہیں ملنا چاہتے ہیں کہا کہ منع کر دو اس کو. بہرحال لوگ تو ہیں لیکن میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ حضرات کی مجبوری. میں آپ کی مجبوری بھی دیکھ رہا ہوں اور آنے والوں کی مجبوری بھی دیکھ رہا ہوں, کیونکہ آج ویکینڈ ہے, سٹرڈے نائٹ ہے, تو بس یہ مسئلہ آج پیش آیا, پھر کہیں جا کے اگلی شب جمعہ سے پھر دوبارہ مجمع آئے گا. تو یہ مختصر تھوڑی سی دیر کی آپ کو زحمت ہے صرف آج کی رات کی حد تک. والائے متقیان کا فرمان آگے بڑھ رہا, فرماتے ہیں کہ چراغ ہوگا, چراغ نہیں چراغ کی طرح ایک چیز ہوگی جو حارس یا چوکیدار کا کام کرے گا. پہلے چوکیدار کا یہ کام ہوتا تھا, آج یہ کام اب چوکیدار کو کرنے کی ضرورت نہیں. ایک کیمرہ باہر لگا ہے, مانیٹر آپ کے پاس, کوئی آنے والا ہے آپ نے دیکھا, اگر آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں آپ نے بٹن دبایا, دروازہ کھلا, وہ اندر آ گئے, جو کام پہلے آپ چوکیدار سے لیتے تھے. اور اگر آپ نہیں ملنا چاہتے ہیں آپ نے منع کر دیا, وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا. چراغ کا کام کیا؟ چراغ کا کام یہ ہے کہ اندھیرے میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی آپ کو, آپ نے چراغ جلایا نظر آ گئے. یہی کام یہ مانیٹر اور یہ کیمرہ کر رہا. میں نہیں کہتا کہ یہی چیز ہے لیکن جو الفاظ حدیث ہیں وہ آپ کے سامنے بھی پیش کر رہا ہوں. اور مڈل ایسٹ کے اندر جب سے مانیٹرنگ کا یہ سسٹم گھروں میں آیا وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ارلی 80s مولا فرماتے کہ اے کمیل یہ عمارتیں بنیں گی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ان میں ایک شیطان آ کے بیٹھے گا جس کی نشانی چھت پہ لگائی جائے گی اور اسے اینٹینا کہا جائے گا, اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ان گھروں میں چراغ کی طرح کی ایک چیز آ جائے گی جو ایک چوکیدار ایک پہرے دار کا کام انجام دے گی, اور اس کے کچھ عرصے کے بعد, فوراً فوراً بھی نہیں, اس کے کچھ عرصے کے بعد میرا مولا فرماتا کہ کل میرا ہر ایک کے ہاتھ میں آئینہ یا مرر جیسی ایک چیز ہے, ینظر فیہ القریب والبعید, جس میں وہ قریب والے کو بھی دیکھے گا اور دور والے کو بھی دیکھے گا, وہ یتکلم, اور چاہے قریب والا ہو چاہے دور والا اس سے بات چیت بھی کرے گا, دیکھے گا بھی اور بات چیت بھی کرے گا. خالی دیکھنے کی حد تک بات ہوتی تو شاید وہ جو دوسری چیز تھی اسی ٹیلی ویژن کی جانب ہمارا ذہن جاتا. مولا نے کہا نہیں, خالی دیکھنے کا مرحلہ نہیں ہے بلکہ بات چیت کا مرحلہ ہے. اب چاہے آج آپ اسے انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے ذریعے والی بات سمجھ لیں, اور چاہے آپ وہ موبائل فون سمجھ لیں کہ جس کے اندر نہ صرف یہ کہ فون کرنے والے کو آپ دیکھتے ہیں بلکہ اس طرح اس سے بات کرتے ہیں کہ قریب والا ہو تب بھی اور دور والا ہو تب بھی. میں نے پچھلے سال کا ایک واقعہ بیان کیا تھا, اس سال بھی یہ واقعہ پیش آیا, اور ہر سال, بہت پرانی بات نہیں, میں آپ کے سامنے ہوں. کتنا میں آپ کو بوڑھا یا بڈھا یا ضعیف لگ رہا ہوں؟ کوئی 100, 200, 300 سال کا تو نہیں. آج سے 25-30 سال پہلے حج اور عمرے پہ جب ہم لوگ سعودی عرب جاتے تھے, اور حتیٰ یہ کہ اگر واقعاً کوئی بہت ہی بڑی ایمرجنسی پیش آ جاتی تھی, کسی حاجی کا انتقال ہو گیا, اس کے گھر والوں کو یہ اطلاع دینا کہ تمہارا باپ دوران حج یا دوران عمرہ انتقال کر چکا, دانتوں پسینہ آ جاتا. اس لیے کہ پوسٹ کا وہ سسٹم تھا جس میں 15 دن میں خط جایا کرتا, ای میل کا کنسپٹ نہیں تھا, ٹیلی فون آسانی کے ساتھ ہر جگہ ملتا نہیں تھا. مجھے یاد لیٹ 70s میں جب ایک مومن کا انتقال میرے قافلے میں ہوا, 3 دن لگ گئے ٹیلی فون ڈھونڈ کر یہ اطلاع وہاں پہنچانے میں. اور نارمل حالات جی ہم لوگ حج کے لیے مکہ پہنچ گئے, یہ خط لکھا جاتا, حج کر کے واپس آتے تھے, اس وقت جا کے کہیں یہ اطلاع, یہ خط یہ پوسٹ ہمارے گھر والوں کو ملا کرتی تھی, اور آج یہ حالت کہ پچھلے سال بھی دیکھا اور اس سال بھی دیکھا کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا, اور ایک نہیں کئی واقعات, اسی وقت اس کے ہاتھ میں موبائل فون, نہ صرف یہ کہ گھر والوں کو یہ بتا رہا بلکہ دکھا بھی رہا, بلکہ میرے سامنے کی بات تھی کہ طواف کرنے والا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا. طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں, اور اس میں ایک بہت اہم مسئلہ کہ اگر آپ کو کبھی یہ شک ہو گیا کہ میرا کون سا چکر, شک ہو گئے تو آپ کا پورا طواف غلط. بھئی نماز میں تو پھر بھی ہے کہ تیسری اور چوتھی کا شک ہوا تو نماز غلط نہیں, ایک طریقہ اسلام نے بتایا. دوسری اور تیسری کا شک ہوا مثلا دونوں سجدوں کے بعد, کچھ مسائل ہیں نا طواف میں, نہیں شک ہو گئے, خالی ذہن میں وسوسہ آیا اس کی بات نہیں کروں, شک سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا چکر چوتھا یا پانچواں, نہ چوتھا ہے نہ پانچواں, ختم یہ طواف, نئے سرے سے دوبارہ کرو. تو اب وہ اس انداز سے اپنا طواف کر رہا ہے, اور اسی وقت اسی لمحے قاہرہ میں بیٹھے ہوئے اس کے گھر والے اس کے طواف دیکھ رہے ہیں, ذرا سے چکرا گئے کہ پتہ نہیں میرا چوتھا چکر ہے کہ پانچواں. اس کے گھر سے جواب آتا ہے کہ تمہارا پانچواں چکر ہے, اس لیے کہ ہم تمہارے ساتھ, یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے پچھلے سال, کہ پورا طواف وہ دیکھ رہے ہیں اس لمحے. کہاں یہ کہ ابھی ہم جدہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں, اس کی خبر اس وقت ملتی ہے جب پورا حج مکمل کر کے واپس اپنے گھر آ چکے ہوتے ہیں. میرا مولا فرما رہا کہ ہر گھر کے اندر اور ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک ایسا آئینہ آ جائے گا کہ قریب والے کو بھی دیکھ رہا ہوگا, دور والے کو بھی دیکھ رہا ہوگا, اور قریب والے سے بھی بات کر رہا ہوگا اور دور والے سے بھی بات کر رہا ہوگا. اے کمیل, اصل تو آخری جملہ ہے, کائنات کا یہ علم ما کان و ما یکون رکھنے والا میرا مولا فرماتا ہے کہ اے کمیل, جب تمہاری قبر کے قریب آبادی آ جائے اور ان میں ایک شیطان آ کے بیٹھ جائے جس کی پہچان یہ کہ اس کی نشانی کو اینٹینا کہا جائے, اور گھروں میں بیٹھ کر کسی پہرے دار اور چوکی دار کی ضرورت نہ رہے, یہ کام چراغ جیسی ایک چیز کر لے جو تمہارے اختیار میں ہو, اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک آئینہ آ جائے کہ جس کے ذریعے قریب و دور والے کو دیکھ بھی رہا ہو اور اس سے بات بھی کر رہا ہو, تو آپ اس طرح سے تیار بیٹھنا کہ صبح گھر سے نکلو تو یہ یقین نہ رکھنا کہ شام کو گھر ہی واپس آؤ گے, اور شام کو گھر میں آؤ تو یہ نہ سمجھنا کہ اب صبح تک گھر میں رہنا ہے, یعنی کسی بھی لمحے اللہ کی آخری حجت آ سکتی ہے اور ہمیں اپنا وطن چھوڑ کے اس کی خدمت میں جانا پڑے گا. صبح گھر سے نکلو تو شام کا بھروسہ نہیں, اور شام کو گھر میں آ جاؤ تو اگلی صبح کا بھروسہ نہیں. اب دیکھیے وہ روایتیں کہ جن کے حوالے سے میں نے یہ کہا کہ جیسا جیسا اس کو پڑھتے جائیے, یقین کے ساتھ تو تاریخ اور وقت معین کرنے سے روکا گیا, لیکن دل میں یہ خیال بڑھتا چلا جاتا اور یہ اطمینان پختہ ہوتا جاتا کہ شاید ہم ہی تاریخ انسانیت کے وہ خوش قسمت گروہ ہیں کہ جن کے زمانے میں اللہ کا اتنا بڑا انعام اور نعمت ہم پہ نازل ہونے والی ہے. لیکن جتنی بڑی ہماری یہ خوش قسمتی ہے, اتنی ہی اہم ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ یہ سب پڑھ کر بھی کوئی تیاری ہے. کربلا کا واقعہ, دیکھیں دو ہی چیزیں ہمارے پاس ہیں, مولا کے فضائل, میرے آقا کے مصائب, مولا کے حوالے سے حدیث ہو گئی کربلا کے حوالے سے. یہ کربلا کا واقعہ, انتظار تو وہ لوگ بھی کر رہے تھے, تیاری کوئی نہیں, اور تیاری کس چیز کا نام ہے یہ بھی سمجھ لیجیے. تیاری جب کسی حجت خدا کے لیے انسان تیار ہوتا تو تیاری فقط اس چیز کا نام نہیں کہ یہ خیال کیا جائے کہ جی یہ تیاری اور دین کا کام کسی ایک گروہ کی ذمہ داری, جی وہ مراجع اس کو دیکھیں گے, جی یہ علماء دیکھیں گے, نہیں. اسلام کے نقطہ نگاہ سے جب تیاری کا لفظ آتا تو اس تیاری کا مطلب یہ, عالم ہو کے جاہل, بوڑھا ہو کے جوان, مرد ہو کے عورت, بچہ ہو کے بڑا, سب کو مل کے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنا. ہمارے یہاں خصوصیت کے ساتھ ہماری خواتین اپنی ذمہ داری سے انتہائی غافل, بلکہ بعض خواتین کے تو ذہن میں یہ خیال ہے کہ چونکہ امام کا جو لشکر ہے اس میں عورتوں کا تو کوئی نام ہی نہیں ہوتا تو عورتوں کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہوگی. بہار الانوار جلد نمبر 52 یعنی 52, ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان, فرماتے ہیں کہ جب میرا بیٹا ظاہر ہوگا تو اس کے لشکر میں 50 سے زیادہ عورتیں ہوں گی. ذہن میں رکھیے کہ مختصر لشکر کی بات ہے جو 313 بیان کیا جاتا، پھر تو یہ لشکر بڑھے گا، اور جس انداز سے مردوں کی تعداد بڑھے گی اس انداز سے عورتوں کی، لیکن پہلے مختصر ترین لشکر کی بات ہو رہی، 50 سے زیادہ اس میں خواتین ہوں گی، خواتین کریں گی کیا یہ مسئلہ بات کا، ابھی تو مرحلہ یہ کہ ہمارے یہاں چونکہ نماز جماعت خالی مردوں کا مسئلہ بن کے رہ گیا، مسجدوں میں آنا خالی مردوں کا مسئلہ بن کے رہ گیا، نماز جمعہ خالی مردوں کا مسئلہ بن کے رہ گیا، اس لیے خواتین کے پاس ایک دوسرے کے لباس اور ایک دوسرے کے گھر میں کیا پکا ہے اس کے علاوہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہوتا جس کے اوپر بات کی جائے، حتیٰ یہ کہ مجلسیں چل رہی ہوں تب بھی یہ اپنے عنوان کے اوپر بات چیت ہو رہی ہوتی، خدا مجھے معاف کرے، لیکن میں نے تو یہاں تک سنا ہے، نہیں یہ میں جملہ آگے کہتا نہیں، مجھے خود بھی برا لگ رہا، یہ مسائب کے بیان میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ بہن تم نے یہ جوڑا کہاں سے خریدا، اس لیے کہ وہ تصور ہمارے ذہن میں اب تک واضح نہیں کہ دین کا کام خالی علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، عوام کی بھی ذمہ داری، جہاں تک گردن کٹنے کی بات آتی ہے اس میں تو لوگوں کو علماء یاد آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور مردوں کی حد تک تو پھر بھی کچھ نہ کچھ احساس ہے، خواتین اور بچوں کے حوالے سے ہم بالکل غافل ہیں، جبکہ اسلام کی ابتدا بھی جب ہوئی تو وہاں یہ پیغام دیا گیا، اور اسلام کے تحفظ کا انتظام بھی جب کیا گیا وہاں بھی یہی پیغام دیا گیا۔ مجھے اپنے مرحوم بزرگ دوست سرکار علامہ ذیشان حیدر جوادی رضوان اللہ علیہ کا ایک نکتہ یاد آ رہا، بہرحال یہی ایام عزاد ہے جن کی آخری مجلس عاشور کی پڑھ کر اور شام غریبہ کی مجلس کی تیاری سے پہلے سرکار علامہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ساری زندگی جن کا ذکر کیا تھا انہی سے ملحق ہوئے تھے، لیکن صرف ایک چھوٹی سی بات، الفاظ میرے، ابتداء اسلام میں بھی یہ پیغام ملا، انتہا میں بھی یہ ذمہ داری ہماری بن رہی ہے، اور درمیان میں بھی یہ تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ ہے جب اللہ کے رسول نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو تنہا اور اکیلے نہیں۔ اب وہاں پہ سرکار علامہ مرحوم یہ جملہ کہا کرتے کہ قرآن بھی گواہی دے رہا ہے اور تاریخ میں بھی لکھا کہ پیغمبر اسلام کی تبلیغ کو روکنے کے لیے سب سے پہلے میڈیا وار اس زمانے میں شروع، تلوار وغیرہ بعد میں نکالی گئی، بدر احد بعد کے مرحلے، ابھی پیغمبر کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوا، اس پروپیگنڈے میں جملہ یہ کہا گیا یہ شاعر، ایک جملہ یہ کہا گیا یہ ساحر اور جادوگر، ایک جملہ یہ کہا گیا نعوذ باللہ یہ مجنون، قرآن بھی گواہی دے رہا کہ جملے کہے گئے، تاریخ میں بھی، اور بظاہر ایسا لگ رہا کہ چونکہ قریش بڑے غم و غصے کے عالم میں تھے کہ جی ہمارے خداؤں کو یہ برا کہہ رہا، تو جو ان کے ذہن میں آیا انہوں نے بیتکا بک دیا، ایسا نہیں، بلکہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا کہ کسی بہت ہی سمجھدار اور چالاک اور مکار آدمی نے یہ الزامات پیغمبر پہ لگائے تھے، کیونکہ جس جس الزام پہ غور کرو اس کے پیچھے ایک حکمت نظر آتی، یہ کہا گیا رسول شاعر، اچھا پہلی بات تو یہ کہ شاعری آخر کون سا الزام بنا، آج کی شاعری نہیں لیکن اس زمانے کی شاعری، جہاں سوائے ٹائم ویسٹ کرنے کے اور شاعر کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، بھئی تلوار کو اس نے دیکھا 2000 اشعار کا قصیدہ کہہ دی، اب کیا اس میں ہوگا 2000 اشعار، گھوڑے پہ بیٹھا گھوڑے کی چال پسند آ گئی مثلا 500 اشعار کا قصیدہ خالی گھوڑے کی چال پہ کہہ دی، شراب ہاتھ میں اٹھائی اور اس کا رنگ پسند آ گیا خالی شراب کے رنگ پہ 200 اشعار، کیا اس میں ہوگا، صرف الفاظ کا کھیل اور وقت کا ضیاع، تو عام آدمی تو مزہ لیتے ہوں گے، لیکن پڑھے لکھے سمجھدار دانش مند اس دور میں بھی تھے، وہ جب کسی کے بارے میں سنتے تھے کہ یہ شاعر ہے وہ اسی وقت سمجھ جاتے اس کے پاس جانے کا فائدہ ہی نہیں سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں کرے گا، تو غالباً رسول کو شاعر اس حوالے سے کہا گیا تاکہ عرب میں اس زمانے میں جتنا بھی جو انٹلیکچوئل طبقہ جو پڑھا لکھا طبقہ وہ پہلے سے ہی یہ سن کے کہ رسول شاعر پیغمبر کے قریب ہی نہ آئے پیغمبر کا کلام ہی نہ سنے۔ اب دیکھیے بہرحال کہاں آسمان کہاں زمین، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہ اتنا زیادہ میرے بارے میں چیز مشہور ہو گئی ہے کہ یہ صرف قبر اور موت کے بارے میں پڑھتے ہیں، کہ بہت سے لوگ تو آتے ہی نہیں نام سن کے اس مجلس میں جانے کا فائدہ کیا. اگر ضروری ہے کسی وجہ سے جانا تو آخر مصائب کے موقع پہ آ جائیں گے. ایک ایسا جب بہت زیادہ کوئی چیز کسی کے بارے میں مشہور ہو جائے، میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ پروپیگنڈا ہے، کیونکہ یہ حقیقت میں یہی پڑھتا ہوں اور یہ پڑھوں گا بھی انشاءاللہ ابھی چند دنوں میں، لیکن پیغمبر کے بارے میں جو کہا گیا وہ اسی لیے کہ پڑھے لکھے لوگ کہیں کہ شاعر، فائدہ کیا اس کے پاس جانے کا، اپنا وقت ہی ضائع ہوگا. پھر کہا گیا یہ جادوگر، یہ کس لیے کہا گیا؟ یہ کہا گیا عورتوں کو پیغمبر سے بدظن کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے عورتیں بڑی ڈرتی اور گھبراتی. جن، بھوت، چڑیل، سایہ، کوئی آ گیا، کوئی چلا گیا، یہ اس قسم کے جو توہمات عورتوں میں بہت زیادہ ہوتے، پتا چل جائے کہ فلاں چیز میں کوئی حقیقت نہیں پھر بھی ڈرتی کہ نہیں حقیقت تو نہیں لیکن اگر فرض کیجئے کچھ ہو گیا. حتیٰ اب تک ایسے لوگ ہیں ہندوستان اور پاکستان تو چھوڑے یو کے میں بھی، تو کیا وہ دوسرے کا چاند دیکھ کے زمین پہ لوٹے لگانا ضروری سمجھتے؟ گھر کی خواتین کا اصرار معلوم ہے کہ بالکل بے تکی بات، لیکن اگر فرض کیجئے کوئی حقیقت نکل آئی تو. خوب پیغمبر کے زمانے کا کتنا مشہور واقعہ کہ پیغمبر مکے کی گلی سے جا رہے ہیں، ایک بہت ہی بوڑھی عورت نظر آئی جو پانی کی مشک اٹھا کے لے جا رہی. پانی کی مشک کا وزن کم نہیں ہوتا، جوان آدمی کے لیے مشکل ہوتا، کجا یہ کہ ایک عورت اور اتنی بوڑھی عورت، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے گھر میں مرد تو مرد کوئی عورت تک نہیں ہے، ورنہ بڑھاپے میں اس کو یہ زحمت نہ کرنا پڑتی. پیغمبر آگے بڑھے اور جلدی سے مشک اس سے لے لی اور ایک مرتبہ اس کے گھر تک پہنچا گئی. اس نے پیغمبر کو دیکھا مکے کے اس نفسا نفسی اور سیلفش ہونے کے ماحول، ایسا کوئی شخص ہے جس نے غیر جس کو جانتا نہیں اس بوڑھی عورت کی خدمت کی، بے اختیار کہا کہ اے نوجوان میرے پاس تجھے دینے کے لیے اور کچھ تو نہیں، ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں تاکہ جو تجھ جیسا شریف انسان اس کی شرافت باقی رہے. کیا نصیحت؟ کہا سنا ہے کہ مکے میں آج کل ایک جادوگر آ گیا اور جہاں اس کا جادو چلتا ہے اس گھر کے اندر جھگڑا اور ہنگامہ ہو جاتا، شوہر اور بیوی میں جدائی ہو رہی ہے، باپ اور بیٹے میں اختلاف ہو رہا ہے، بھائی اور بھائی کے تعلقات ٹوٹے جا رہے ہیں، پڑوسی پڑوسی سے ناراض ہو رہا. واقعہ اسلام کے شروع میں ہوا بھی یہ تھا، کس وجہ سے ہوا تھا وہ تو بات کی ایک چیز، لیکن ایک مختصر سی بات عرض کر دوں، آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، خالی ایک داڑھی رکھ لیجیے اور دیکھ لیجیے کہ اس کے بعد کیا ریئیکشن ہوتا. بھائی آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، کسی کا مال نہیں لوٹ رہے، کسی کی توہین نہیں کر رہے، کسی کی غیبت نہیں کر رہے. ایک سمجھدار بچی سر پہ حجاب لے کے آئے، اور تو اور پہلے تو باپ ہی ناراض ہو جائے گا کہ تم نے میری توہین کر دی. ارے میں نے آپ کی کیا توہین کی، ایک واجب فریضہ انجام دیا. کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے نے داڑھی رکھی، باپ بغیر داڑھی کا ہے، تمہاری وجہ سے میری توہین ہو رہی. چنانچہ توہین سے بچنے کے لیے میں تو داڑھی نہیں رکھوں گا، تم اپنی داڑھی منوا دو. بہرحال اس کی تفصیل بعد میں، لیکن خلاصہ یہ کہ آج اسلامی ماحول میں اگر ایک آدمی دیندار بنے تو اس کے اپنے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. غیروں کی بات تو چھوڑی، تو وہ تو کافروں اور بت پرستوں کا ماحول، اور صحیح کہہ رہی کہ جس پر جادو چلا میں نے تو دیکھا، بھائی بھائی کے خلاف ہو گیا، باپ بیٹے کے خلاف ہو گیا، شوہر بیوی میں اختلاف ہو گیا، تو اس کے قریب نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے بھی اپنے جادو کے چکر میں پھنسا کے تیری شرافت کو ختم کر دے. پیغمبر نے سر جھکا کے کہا کہ آپ کی نصیحت اپنی جگہ، لیکن میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا. ارے کیوں عمل نہیں کر سکتا؟ بظاہر تو بڑوں کی بات ماننے والا اور بزرگوں کا احترام کرنے والا محسوس ہو رہا. کہا اس لیے کہ میں ہی وہ ہوں جس کا تذکرہ آپ کر رہی ہیں. چونک کے کہا کہ ارے تو وہ ہے، تو ابھی تو نے میری مدد کی ہے کیوں کی؟ کہا اس لیے کہ جو میں پیغام لے کے آیا ہوں اس پیغام میں یہ ہے کہ معاشرے میں جتنے کمزور اور ضعیف اور مستضعف ہیں سب کی مدد کرنا ہے. جیسے ہی سنا کہا یہ پیغام تو لے کے آ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا سچا رسول. دو باتیں قابل توجہ، اور تیسری بات جو آگے چل کے میرا موضوع بنے گی وہ پہلے سن لیں. اسلام خالی زبانی باتوں سے نہیں پھیلا کرتا، کردار، واقعاً آدمی کا کیریکٹر اس کے ساتھ ہو تو زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور دین پھیلے گا. لمبی چوڑی تقریریں کر دی جائیں، کتابیں چھاپ دی جائیں، انٹرنیٹ کے اوپر بڑی بڑی میل بھیج دی جائیں، لیکن اس کے پیچھے کردار نہ ہو. یہ معصوم کا جملہ بھی, اور انشاءاللہ تفصیل آئے گی کہ کونو دعات الناس بغیر السنتے کو, تم انسانوں کو دعوت دو اللہ کی طرف, انسانوں کو دعوت دو دین کی طرف, انسانوں کو دعوت دو ہمارے محمد کی طرف, لیکن خبردار زبان کے بغیر. تو کمیونیکیشن کا بہترین ذریعہ ہی زبان ہے, اور مولا زبان پہ پابندی لگا رہے تو مولا پھر کیسے لوگوں کو دعوت دی جائے؟ کہ اپنے کردار کے ذریعے سے. تو اصل میں دین پھیلتا اس کردار سے. لیکن جو دو باتیں آج کی تقریر ہی میں مکمل کر دینا, یہ تو آگے تفصیل آئے گی. پہلی بات کہ جو پیغام اللہ کا رسول لے کے آیا, اس میں ایک مشرکہ بتوں کو پوجنے والی جس کا اسلام سے اور توحید سے کوئی تعلق نہیں, لیکن وہ بھی اگر پریشان حال ہے اس کی بھی مدد کرنا. آیا مومن دوسرے مومن کی گردن پہ چھری میں چلانے کو تیار اگر اس کے دس پہنی کا اس میں فائدہ ہو رہا. اور جو اصل بات تھی اس کو واضح کر دوں کہ یہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ عورتوں میں پھیل گیا تھا کہ گھر میں بیٹھنے والی ایک ایسی عورت کہ معاشرے میں کوئی اس کا ہمدرد اور اس کی مدد کرنے والا نہیں, یعنی اکیلی ہے, تنہا ہے, اس تک بھی یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ بات پہنچ گئی کہ جادوگر آیا ہے, اس کا جادو بڑا خطرناک ہوتا. تو یہ لفظ جادوگر استعمال اس لیے ہوا. اب وہ جملہ بھی میں کہہ دوں کہ میں ناظم آباد کے علاقے کے رہنے والا, جو کراچی کا ایک علاقہ, اور یہ لیٹ سکسٹیز میں وہاں کی پراپرٹی کی ویلیو بہت زیادہ, مکان کرائے پہ نہیں ملتے تھے, اور ایک مکان خالی تھا جو میرے اسکول کے راستے میں واقع تھا. روز جاتا ہوں, روز آتا ہوں, دیکھا کہ لوگ کرائے کے مکان کے لیے جھون رہے ہیں, مارے مارے پھر رہے ہیں, اسے کوئی نہیں لیتا. بھئی کیوں؟ آخر پوچھا تو پتا چلا کہ محلے والے ان صاحب کے مخالف ہو گئے. انہوں نے یہ خبر پھیلا دی یا یہ افواہ اڑا دی کہ جی اس کے اندر کسی جن بھوت کا سایہ, جو آگے رہتا ہے تو اس کے اوپر یہ سانپ چڑھ جاتے ہیں. اب لوگ دیکھنے بھی آتے ہیں اور مرد تیار بھی ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ مالک نے کرایہ بھی کم کر دیا. عورتیں سنتی ہیں گھبرا جاتی ہیں کہ نہیں بھائی, ہمیں ایسا مکان نہیں چاہیے کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی کوئی چڑھ چلا جائے اور زندگی ہماری غارت ہو جائے. ارے یہ ساری نان سینس باتیں. کہا نہیں, لیکن اگر کچھ اس میں حقیقت نکل آئی تو بعد میں تو ہم سر پہ ہاتھ پھیر کے روئیں گے. جادوگر عورتوں کے دل میں اس طرح پیغمبر کے خلاف ایک نفرت پیدا ہو جائے کہ خود بھی پیغمبر کا کلام نہ سنے, اپنے گھر والوں کو بھی نہ آنے دے. اور کہا کہ یہ مجنون پاگل. دیکھیں مجنون, کسی کا ذہن اگر کام نہیں کر رہا, یہ بیچارہ بیمار آدمی, ہماری ہمدردیوں کا حقدار, تو بڑے تو اس سے ہمدردی کریں گے, لیکن بچے یہ چیزیں کیا سمجھ. بچوں کو اگر پتا چل جائے کہ کوئی آدمی پاگل تو وہ ایک کھلونا ایک کھیل بنا لیتے ہیں. واقعا اگر کسی کے پیچھے بچوں کو لگا دیں تو سمجھدار آدمی بھی پاگلوں کی طرح اپنی بوٹیاں نوچنے لگتا. تو اب یہ کہا گیا مجنون, تاکہ بچے پیغمبر کی بات سنے ہی نہیں, ہر بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دے. شاعر کہا تاکہ جو پڑھے لکھے مرد ہیں ان کو پیغمبر سے دور کیا جائے. جادوگر کہا تاکہ عرب کے معاشرے کی ساری خواتین پیغام رسالہ سننے کو تیار نہ ہو, قریب آنے کو تیار نہ ہو. اور کہا مجنون, تاکہ بچے پیغمبر کی ہر بات کو کھیل ہی کھیل سمجھیں اور توجہ نہ دیں. پیغمبر نے بھی گویا اپنے عمل کے ذریعے سے ان الزامات کا جواب بھی دیا اور اسلام کا طریقہ ہمارے سامنے پیش کر دیا. کلام امام, سنت معصوم, جو کہیں وہ بھی سنت, جو کریں وہ بھی سنت. پیغمبر نے اپنے عمل کے ذریعے کہا کہ آئے عرب کے لوگوں, آئے مکے کے مشرکوں, آئے میرے مخالفوں, تم نے مجھے شاعر اس لیے کہا تاکہ ان پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگوں کو مجھ سے دور کیا جائے. تو اب جب اعلان رسالت ہوگا تو ابو طالب جیسے دانشمند کو پہلے ملایا جائے گا تاکہ عرب کے لوگ دیکھ لیں کہ اگر اللہ کا رسول شاعر ہوتا تو ابو طالب جیسا شخص پیغمبر کا ساتھ نہ دیتا. تم نے مجھے جادوگر کہا تاکہ عورتیں میرا کلام سننے کو تیار نہ ہو. اب تبلیغ رسالت ہوگی تو پہلے خدیجہ طاہرہ جیسی عورت کو ملایا جائے گا تاکہ عرب کی عورتیں دیکھ لیں کہ اگر یہ جادوگر ہوتا تو خدیجہ جیسی عورت ساتھ نہ دیتی. تم نے مجھے مجنون کہا تاکہ بچے مجھے کھیل و تماشا بنائے. اب تبلیغ نہیں ہوگی جب تک کہ میرے 10 سال کا بھائی علی ابن ابی طالب میرا ساتھ نہ دے تاکہ دنیا دیکھ لے علی جس کا ساتھ دے رہا. ابتدا اسلام میں ہی اسلام کا طریقہ ایک سنت رسول قائم ہو گئی. تو جب دین پھیلایا جاتا ہے مرد بھی اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں ابو طالب کی طرح، خواتین بھی اپنا فریضہ ادا کرتی ہیں خدیجہ طاہرہ کی طرح، اور بچوں کی بھی ایک ذمہ داری قرار پاتی ہے علی کی طرح سے. یہ جب دین شروع تھا، جب پھیلایا جا رہا تھا اور جب دین بچایا جا رہا تھا، تو 28 رجب کے حسینی قافلے نے بھی یہ بتا دیا کہ مرد بھی چلیں گے، عورتیں بھی چلیں گی، بچے بھی چلیں گے، تاکہ پتا چل جائے کہ دین پھیلانے کا مرحلہ ہو وہاں بھی پورے معاشرے کو مل کے کام کرنا ہے، اور دین بچانے کا مرحلہ ہو تو وہاں بھی پورے معاشرے کو مل کے کام کرنا ہے. لیکن یہ خیال نہ رہے کہ حسین خالی اپنے گھر والوں کو لے جا رہے ہیں، نہیں، یہ پیغام قدم قدم پہ کربلا کے جہاد میں دیا گیا کہ خالی چند مردوں کے اویر ہونے سے دین کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی. مرد اپنی جگہ، عورتیں اپنی جگہ، بچے اپنی جگہ. حسین کا گھرانہ، خاندان بنی ہاشم خالی وہ نہیں. آج کی رات دو محرم کا دن گزر کے شب تین محرم آئی، چند گھنٹے پہلے، عصر کے بعد، مغرب سے کچھ پہلے میرا آقا کربلا کے میدان میں پہنچا. کربلا کے میدان میں یہ پہلی رات ہے جو آقا حسین کو مل رہی ہے، اور یہاں کربلا کے میدان میں پہنچتے ہی آقا حسین نے پھر وہی پیغام دوہرا دیا جو نانا رسول خدا سے شروع ہوا تھا. مرد بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، عورتیں بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں گی، بچے بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. نانا رسول خدا کا پیغام، ابو طالب، خدیجہ اور علی، نواس حسین کا اپنے خاندان کے حوالے سے پیغام، عباس، زینب، علی اصغر، لیکن عام معاشرے کے اعتبار سے بھی پیغام، بنی اسد کے مرد بھی، بنی اسد کی عورتیں بھی، بنی اسد کے بچے بھی. میرے مولا کا قافلہ، پرسوں میں نے عرض کیا تھا مدینے سے نکلا، کل بات ہوئی تھی کہ درمیان میں ہے کہ مسلم ابن عقیل کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور آج اب یہ قافلہ اپنی فائنل ڈیسٹینیشن یا اس منزل پہ پہنچ گیا جہاں آقا کو اب قیامت تک رہنا ہے. اور عجیب بات یہ کہ اس میدان کربلا میں پہنچتے آقا نے سب سے پہلے آپ کو یاد کیا. اے عزاداروں، بڑی زحمتیں اٹھا کر، دن بھر کے کام کے بعد، بچے اسکول کے بعد، خواتین اپنی ذمہ داریاں ادا کر صفحہ عزا پہ آ کے بیٹھتے ہیں، تھکن کے مارے بری حالت ہوتی ہوگی، لیکن ہم تو کچھ بھی حق ادا نہیں کر رہے. ذرا اس آقا کو سوچئے جس نے کربلا میں پہنچ کے سب سے پہلے آپ کو یاد کیا. اب کون سی منزل تھی؟ حسینی قافلہ مکے سے نکلا، کوفے کی جانب بڑھ رہا، راستے میں حر کی فوج آئی، قافلے کا راستہ بدلا. اب یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن دو محرم کس سے پہر تھی، اب سے چند گھنٹے پہلے، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے کسی وقت، چلتے چلتے ایک مرتبہ حسین کی سواری کے جانور نے ٹھوکر کھائی اور زلجنا رک گیا. زلجنہ میدان کربلا پہنچنے تک ساری زندگی اس طرح سے حسین کا وفادار رہا ہے کہ حسین کے اشاروں پہ حرکت میں آتا. لیکن اس کربلا کے جہاد میں دو بڑی عجیب منزلیں آئیں. جب زلجنہ حسین کے اشارے کے باوجود آگے نہ بڑھا، ایک دو محرم کی سہ پہر کی بات ہے، اور ایک عاشورے کی سہ پہر کی بات ہے. عاشورے کی سہ پہر جب ایک مرتبہ ننی سکینہ زلجنہ کی ٹانگوں سے لپٹی تھی، لیکن اس سے پہلے یہ آج پہلا دن تھا، حسین کا کربلا میں پہلا دن، حسین کا کربلا میں آخری دن. ایک بار زلجنہ رک گیا، ٹھوکر کھا کے گھوڑا رکا ہے، اب اسے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی، یہ سواری کا جانور آگے نہیں بڑھتا. میرا آقا تو یہ ساری چیزیں جانتا ہے، لیکن ادھر حر کی فوج کو بھی اطلاع ملے، ادھر اصحاب امام کو بھی پتا چلے. آقا نے کہا، عباس، میری سواری کے جانور کو بدلا جائے، دوسرا گھوڑا لایا جائے۔ دوسرا گھوڑا آیا، وہ بھی ٹھوکر کھا کے وہیں رکا، آگے نہ بڑھا۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے میرے آقا نے سات جانور بدلے، سات کے سات گھوڑے، آج اپنی جگہ سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اتنے میں ہر کی فوج الگ حیران ہے، اصحاب امام الگ پریشان ہیں کہ آقا نے کہا عباس ذرا جا کے قریب دیکھو، کوئی قبیلہ تو نہیں رہتا، اگر ہے تو اسے بلایا جائے۔ بنی اسد کا قبیلہ قریب ترین قبیلہ ہے، بنی اسد کو پیغام ملا نواسہ رسول یہاں پہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ سارے بنی اسد کے سردار چلے آئے، آنے کے بعد حسین کو سلام کیا، حسین نے کہا یہ تو بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے جہاں میری سواری کے جانور ٹھوکر کھا کے رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ کسی نے کہا فرزند رسول یہ دشت نینوا ہے، حسین نے کہا مگر یہاں کا کوئی اور نام بھی ہوگا، کسی نے کہا مولا اس زمین کو غازریہ کہتے ہیں، کہا مگر اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہوگا، کسی نے کہا مولا اس کا نام شط الفرات ہے، مولا نے کہا مگر اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا۔ اب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، فرزند رسول ہمیں تو اتنے ہی نام پتا ہے، لیکن ہاں ہمارے قبیلے میں بہت ہی بوڑھا آدمی ہے، اسے بلاتے ہیں شاید اسے پتا ہو۔ اسے اٹھا کے لایا گیا، کہا کہ اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے، کہا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں، بس کربلا کا نام سنا۔ حسین نے کہا باس سواریاں بٹھا دی جائیں، خیمے لگا دیے جائیں، اب ہمیں یہیں پہ قیام کرنا ہے۔ ارے وہی بوڑھا آدمی تڑپ اٹھا، فرزند رسول یہ کیا غضب کر رہے ہیں، ارے یہاں پہ قیام نہ کیجیے گا، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ وہ زمین ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں اور کوئی فرزند نبی ایسا نہیں جو یہاں سے گزرا ہو اور اس کے جسم سے خون نہ جاری ہوا ہو۔ حسین نے آسمان کو دیکھا، کہا کہ تم نے خالی سنا ہے اور میں تو جانتا ہوں کہ اس زمین پہ ہم پہ کیا گزرے گی، لیکن میرے پروردگار کا مجھ سے حکم ہے، مجھے یہی ٹھہرنا ہے۔ ادھر حسین ادھر حسین قافلے کے انتظام کر رہے، ادھر فضہ آتی ہے اور آکے کہتی ہے آقا شہزادی آپ کو بلا رہی ہے۔ حسین فوراً زینب کے خیمے میں آئے، زینب کیا بات ہے، ابھی بہت سارے انتظام کرنا ہے، کیوں بلایا ہے؟ ایک بات، علی کی بیٹی فاطمہ کی وارث حسین کی شریکہ ایک بار کہتی ہے بھیا یہ کہاں پہ خیمے لگا دیے، ارے جب سے میں یہاں آئی ہوں میرا دل الٹا جا رہا ہے، اور جیسے ہی میں خیمے میں گئی مجھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ حسین نے سر جھکا کے کہا بہن تم نے نہ پہچانا، یہ میری ماں فاطمہ الزہرا ہے جو میرے ساتھ مدینے سے آ رہی ہے، اور یہ میری ماں ہی سے میرا وعدہ ہے، ہمیں یہی پہ رہنا ہے۔ یہ کہہ کے حسین باہر آئے، باہر آئے۔ ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگوں سے کہا یہ تمہاری زمین ہے، ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے، مولا فرزند رسول ہمارے آقا آپ ہمارے مہمان ہیں، جتنے دن آپ کو چاہے یہاں رہیے۔ حسین نے کہا نہیں، ہمیں تو قیامت تک اب یہی پہ رہنا ہے، ہم یہ زمین خریدیں گے۔ جو بازار کی قیمت تھی اس پر حسین نے زمین خرید تو لی، مگر کہا دو شرطیں ہیں، دو شرطیں ہیں، دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، آج سے قیامت تک جب بھی ہمارا کوئی زائر یہاں پہ آئے تو تین دن اسے ہمارا مہمان بنا کے روکنا، کہنا تیرے آقا حسین نے تجھے اپنا مہمان قرار دیا۔ عزاداروں آج آپ حسین کو یاد کر رہے، ادھر کربلا پہنچتے ہی سب سے پہلے حسین نے آپ کو یاد کیا، ہمارا شیعہ آئے گا، ہمارا زائر آئے گا، ارے ابھی سے اس کی مہمانی کا خیال کیا جائے۔ اور دوسری شرط کا، دو شرطیں ہیں، اور دوسری شرط، جب یہ لشکر یزید چلا جائے اور جلتی ریتی پر ہمارے لاشیں پڑے ہوں تو گھروں سے نکل کر ہمارے لاشوں کو دفن ضرور کر دینا۔ سارے قبیلے نے ہاتھ جوڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مولا ہماری جانیں آپ پہ قربان، ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ کہا کہ اب جاؤ اور اپنی اپنی عورتوں کو پیغام دو، میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد کی عورتیں حیران ہو گئیں، اللہ اللہ ہم گھر میں بیٹھنے والی پردہ نشین عورتیں آج اس قابل ہو گئے کہ ہمیں بھی کوئی پیغام دیا جا رہا. ساری عورتیں حجاب کے ساتھ آئیں, ہاتھ جوڑے, ہماری شہزادی فاطمہ کے بیٹے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا ہو سکتا ہے لشکر یزید کے ڈر سے تمہارے مرد گھروں سے باہر نہ نکلے تو ہم سے وعدہ کرو جو فرات کے کنارے پانی بھرنے آؤ گی تو پانی بھرنے کے دوران ہمارے لاشوں کو بھی دفن کر کے جاؤ گی. ساری عورتیں روتی ہوئی, مولا ہمارا آپ سے وعدہ ہے. کہا نہیں, اب جا کے اپنے بچوں کو بھیجو. ارے اونو محمد کے ہمسن بچے گھبرائے گھبرائے, اللہ اللہ آج ہم بھی اس قابل ہو گئے کہ آقا کی کوئی خدمت کرے. دوڑے دوڑے آئے, مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا ہو سکتا ہے فوج یزید کے ڈر سے تمہارے والدین گھر سے باہر نہ نکلے تو مجھ سے وعدہ کرو کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آؤ گے, بے شک تم ہمارے لاشیں نہیں دفن کر پاؤ گے, ننی ننی مٹھیوں میں خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ تو ڈال دینا. آئے میرا مولا, کتنا خیال تھا, اگر لاشیں دفن بھی نہ ہو سکے تو کوئی لاش پہ خاک ڈالنے والا تو ہو. 11 محرم میرا دل چاہتا ہے اپنے آقا سجاد سے کہوں, آقا آج اس وقت آپ کوفہ جا رہے, بابا کے لاشے کو دفن نہ کر سکے کم از کم ایک مٹھی خاک ہی ڈال دیجئے, آپ کے بابا کو کتنا خیال تھا. تو آپ یقین کیجئے آپ کا آقا سجاد آپ کو اپنے دونوں ہاتھ دکھائے گا اور کہے گا ارے وہ جوان بیٹا کیا کرے جس کے گلے میں توق اور پاؤں میں بیڑی ہی نہیں ہے, ارے ہاتھوں میں ہتھ کڑی بھی ہے, ہائے بابا کے لاشے پہ خاک بھی ڈالوں تو کیسے. الا ولعنة الله على اعدائهم اجمعين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خداوندا میدان کربلا میں میرے آقا اور مولا کی اس پہلی رات اور شہداء کربلا کے مصائب کا واسطہ ہم کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارا میدان کربلا کے انہی لاشوں کا واسطہ جن کے دفن کا میرے آقا کو اتنا خیال تھا, ہمارے تمام مرحومین اور تمام شہداء خصوصاً حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارا مصائب حسین سن کر آنسو بہانے والوں کے ان آنسوؤں کا واسطہ ان کی جتنی بھی دلی حاجتیں ان سب کو پورا فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤں. ماتم حسین.
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.